إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے ایسے ہی تمہیں موت آئے گی، اور جس طرح تمہاری آنکھ کھلتی ہے ایسے ہی تمہیں حشر کے لیے اٹھایا جائے گا. ناظرین فقہ کی اس گفتگو کے دوران نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن نماز سے بحث کرنے سے پہلے میت کے آداب اور غسل مسح میت کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، تو آئیے اپنے محترم مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ، گزشتہ پروگرام میں ایسی بھرپور اور خوبصورت اور فکر انگیز گفتگو جاری تھی جس میں ہم نہیں چاہتے کہ خلل واقع ہو، تو ہم اپنے سوالات کا آغاز نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک شخص جب جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر تقریباً وہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے اچھا کیا یا برا کیا، ریزلٹ اس پر تقریباً اناؤنس یا اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو وہیں سے اپنی گفتگو دوبارہ آپ آگے بڑھائیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس سلسلے میں ہمارے محترم سامعین اور ناظرین کو اس حقیقت سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جہاں آپ نے اپنی پوری زندگی امت کی ہدایت کے لیے گزار دی، اور آپ کو یہ کہنا پڑا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جس طرح انسان کی زندگی میں آپ باعث ہدایت رہے رحمت للعالمین، روایات بتاتی ہیں کہ بعض مسلمانوں کی آپ نے آخر وقت میں شفاعت کی اور اس کے نتیجے میں ان کے گناہ بخشے گئے، اور انہوں نے اپنے اچھے انجام اور عاقبت کے آثار دم توڑنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھے. چنانچہ مرحوم مجلسی بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو ہمسایوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، فلاں کے آخری لمحات ہیں تقریباً، آپ اگر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو یہ مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ بس تقریباً زندگی کے آخری لمحات ہیں اور روح اس کی قبض ہونے والی ہے. اس روایت کی روشنی میں آپ نے فرشتے اجل سے خطاب کر کے کہا کہ ابھی اس کی روح قبض نہ کر، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے. اس کی حالت پھر سنبھل جاتی ہے تھوڑی سی. آپ نے اس سے پوچھا ماذا ترا، کیا نظر آ رہا تجھے؟ عرض کیا ارا سوادن و بیاضن یا رسول اللہ، مجھے ایک سفیدی نظر آ رہی ہے اور ایک سیاہی نظر آ رہی ہے. آپ نے پوچھا ایوہما اقرب الیک، سیاہی اور سفیدی میں سے کون سی تمہارے زیادہ نزدیک ہے، سفیدی زیادہ نزدیک ہے سیاہی زیادہ نزدیک ہے؟ عرض کیا سفیدی دور ہے اور سیاہی نزدیک ہے. پھر اس کی حالت بگڑنے لگی. دوبارہ آپ نے فرشتہ اجل سے کہا کہ ابھی اس کی روح قبض نہ کرو، مجھے اس کو کچھ بتانا ہے، مجھے اس کو کچھ سکھانا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نے اس کو پھر ایک دعا سکھائی، کہا کہ اس دعا کو پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ سفیدی زیادہ نزدیک ہے یا سیاہی نزدیک ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کون سی دعا؟ ایک جملہ ہے، تقریباً دو جملے ہیں، شاید ٹوٹل مشکل سے ایک سطر پر بھی یہ مشتمل نہیں ہے دعا. آپ نے فرمایا بولو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یوں دعا کرو، اللہم اقبل منی الیسیرہ من طاعتک وَغْفِرْ لِي الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ. اس حدیث شریف میں آن حضرت گویا دو حقیقتوں کے اعتراف کی تاکید فرماتے ہیں. ایک یہ کہ بندہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے بہت کم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اپنی زندگی میں میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کم کی ہے، اس کی عبادتیں جو میرے ذمے واجب تھی میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. صحیح. اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے کہ میں نے، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اپنی عبادات کی قلت اور گناہوں کی کثرت کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف کے بعد یہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم اقبل منی الیسیر من طاعتک، خدایا میں نے اپنی زندگی میں جو تیری تھوڑی سی اطاعت کی ہے، تھوڑی سی تیری میں نے عبادت انجام دی ہے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بندے کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو یہ بہت بڑی سعادت ہے. ضروری نہیں کہ ہر عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کے لیے انجام دی جاتی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں
مقبول بھی ہو. ضروری نہیں ہے. صحیح.
حتیٰ ہو سکتا ہے ایک عبادت شرائط کے اعتبار سے صحیح ہو، جیسے نماز ہے، وضو بھی اس کا درست تھا اور کپڑے بھی اس کے پاک بھی ہیں، مباح بھی ہے، جگہ بھی مباح ہے، ایک نماز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی جتنی شرائط ہیں وہ تمام کے تمام شرائط موجود ہیں، مگر پھر بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہر وہ نماز کی جس کو میں نے صحیح طور پر اور باشرائط انجام دیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو.
مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ اشارہ فرما چکے ہیں کہ جی ادائیگی جی کی شرائط اور ہیں اور قبولیت کی بھی کچھ شرائط.
جی جی، عبادت کو صحیح انجام دینے کے شرائط اور ہیں، اور وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو،
اس کی اپنی شرائط،
اس کی اپنی شرائط ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی عبادات کو قبول فرماتا ہے. تو اس میں بندہ یہ اقرار کرتا، اللہم اقبل منی الیسیر من طاعتک، تھوڑی بہت تیری عبادت کی جو تیری طرف سے توفیق ملی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صحیح. اور واغفر لی الکثیر من معاصیک، اور ساتھ ساتھ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تیری بہت معصیت کی ہے، اور میں نے میرے جو بہت سارے گناہ ہیں ان کو تو معاف فرما، ان کو بخش دے. اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس مریض سے پوچھا، ماذا ترا، اب تو کیا دیکھتا ہے، اب کیا تجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے پھر یہی عرض کی کہ ارا سوادا و بیاضا یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا کہ ایہما اقرب الیک، اس نے جواب دیا کہ اب سیاہی دور ہو گئی ہے اور سفیدی میرے نزدیک ہو گئی ہے. تو آپ نے اس کے عزیزوں اور تیمارداروں سے کہا کہ بشارت ہو، تم مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے تمہارے اس مریض کے گناہوں کو
بخش دیا ہے.
تو زندگی ہی میں گویا آن حضرت کی شفاعت سے یا طلب مغفرت کے نتیجے میں اس کی تلقین سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش لیتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس دعا کے نتیجے میں سارے کے سارے گناہ بخش دیے ہیں. تو بہت ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک جملہ جو انسان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور موعظہ کے بارے میں بھی یہی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، موعظہ وعظ و نصیحت بھی جب انسان کی دل کی گہرائیوں سے نکلے تو پھر وہ دل کی گہرائیوں میں جا کے وہ اترتی ہے، اور اگر صرف زبانی ہو جسے لقلقہ لسانی کہتے ہیں تو وہ پھر سامعین کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، قانون سے ضرور ٹکراتی ہے مگر وہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ جن سے یہ بات تقریباً یقین کی حد تک ثابت ہوتی ہے کہ وقت آخر انسان کو اپنے اچھے اور برے انجام کا
پتہ چل جاتا ہے،
یقین حاصل ہو جاتا ہے. مرحوم مجلسی نے بہار کی اس جلد میں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی لکھے ہیں، ایک صحیح سند روایت کو نقل کیا ہے، وہ میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس میں جہاں انسان کے عاقبت بخیر ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہاں امام اور امام کی امامت کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ امام کا کیا مقام ہے. اس روایت کے راوی ابو بصیر ہیں اور وہ علی ابن حمزہ سے اس کو نقل کرتے ہیں. علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے جو اتفاق سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے بھی قائل نہیں تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چھٹا امام بھی نہیں مانتا تھا, لیکن بہرحال ایک اہل بیت کی عظمت کے تذکرے تھے, ان کے کرامات کے تذکرے تھے, ایک محبت اور ایک عظمت کے قائل تو تھے مسلمان, اگرچہ ان کو اس معنی میں وہ الہی نمائندہ یا امام نہیں مانتے تھے, لیکن ان کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا. اس لیے علی بن حمزہ سے کہا کہ دیکھے میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس ظالم حکمرانوں کی خدمت میں میں نے گزار دیا ہے, تو اب میں پشیمان ہوں. تو اپنے امام سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر مجھ جیسا گناہگار بھی توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, اسے بھی نجات مل سکتی ہے. اس کو احساس تھا کہ جو شخص کسی ظالم حکمران کے ساتھ اور اس کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے, ظاہر ہے ظلم میں
تعاون
یا اس کا وہ معاونت اس سے وہ ہوتی رہی ہے, تو اس کو احساس تھا. اس لیے اب وہ اب زندگی کے اس مرحلے میں پچھتاتا ہے اور اس کو اپنے نجات کی فکر لاحق ہوتی ہے. تو عرض کیا کہ اپنے امام سے جا کے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی. چنانچہ علی ابن حمزہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنے دوست کا یہ سوال امام کے سامنے پیش کیا کہ میرا ایک دوست ہے, اس کا یہ حال ہے.
اچھا قبلہ ہم امام کا جواب سنتے ہیں, مگر ایک یہاں پہ وقت ہے وقفے کا, وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی قبلہ امام کا جواب ارشاد فرمائیے.
جی جی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً اسے نجات مل سکتی ہے اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے, کیونکہ حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو. اور والمقیم علی الذنب هو یستغفر کالمستهزی, اور اگر وہ صدق دل سے توبہ اس طرح نہ کرے کہ وہ پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے, یعنی زبانی استغفر اللہ ربی واتوب الی کا ورد کرتا رہے مگر اس کے معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو معصوم نے فرمایا یستغفر کالمستهزی, وہ تمسخر اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, زبانی استغفر اللہ کا ورد تو کرتا ہے مگر حقیقی استغفار یا حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان کے معمولات زندگی میں تبدیلی آئے, جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں. بلکہ روایات میں ہے کہ اگر ایک آدمی توبہ کر لینے کے بعد یہ جاننا چاہے, پڑتال کرنا چاہے کہ میری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں, خدا نے میری توبہ کو قبول فرمایا ہے یا نہیں, اس کی نشانی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر وہ گناہ اسے سرزد نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے اور گزشتہ گناہ بھی بخشے گئے ہیں, اور اگر مزید گناہ اسے سرزد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ابھی اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے توبہ پر. یا توبہ نصوح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر ان گناہوں کا اعادہ نہ کرے, پھر وہ گناہ نہ دہرائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے دوست سے کہو کہ اگر وہ اس طرح توبہ کرے جس طرح میں کہوں گا تو میں اسی دنیا میں اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں. ظاہر ہے اسے کہتے ہیں بندے کو اندھے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں نجات کی. اس نے آ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اپنے دوست کو بتایا اور اس نے وعدہ کیا کہ جیسے کہیں گے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ویسے ہی توبہ کروں گا. البتہ یہاں اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ امام وقت کی معرفت نجات کی شرط ہے اور عبادات کے قبول ہونے کی بھی شرط ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جو آدمی اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے اٹھے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز قیامت ان پڑھ لوگوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا, بہت سارے ان پڑھ بھی جنت جا سکتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہاں جہنم بھی جا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی قبل اسلام کی موت جہالت کی موت قبل اسلام کی موت ملے گا, تو یہ تو بنیادی شرط ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسے کہیں گے چونکہ تو ایک ظالم دربار سے اور حکومت سے اور نظام سے وابستہ رہا ہے, ظاہر ہے تیرے ذمے حقوق اللہ ہوں گے, حقوق الناس ہوں گے, ان کو ادا کرو. اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میرے ذمے فلاں شخص کی یہ چیز ہے, وہ کسی کے مکان پر تو قبضہ کیے ہوئے ہے, یا کسی کا پیسہ دینا ہے وہ تو نے نہیں دیا, کسی کی سواری نہیں دی, کسی حق مارا ہے, اور تو جانتا بھی ہے اس کو, اور ابھی بھی تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے, تو جو تیرے ذمے واجب الادا حق ہے وہ اس کو جا کے لوٹا دے. اور اگر فرض کرو ایسی سربستہ طور پر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے فلاں کا ایک صاحب کا 1,000 روپے دینا تھا, 10,000 روپے دینا تھا, جس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے مر گیا ہے
یا کہاں ہے,
زندہ ہے تو وہ کہاں رہتا ہے, تو اس سے پھر اپنے گلو خلاصی یا اس سے بری الذمہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رقم آپ کو یاد ہے وہ راہ خدا میں دے دیں, اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب اس حقدار کو ملے جس کا 1,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ میرے ذمہ واجب الادا تھا. اس طریقے سے لوگوں کا کہ حقوق ادا کر, اس کے بعد پھر میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
صحیح. اچھا قبلہ, یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی اس میں درس ہے. ظاہری بات ہے مثلا میرے ذمہ کسی کا حق ہو فرض کرتے جی ہیں جی اور جی مجھے جی نہیں پتا اس وقت وہ کہاں ہے, تو میں اس طریقے سے کہ وہ رقم جتنی ہے رائے خدا میں اسے صدقہ دے دوں.
جی 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 ساتھ تو بالکل, یہ قرآنی آیات ہوں یا معصومین کا فرمان, یہ صرف معاصر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو اس زمانے میں موجود تھے یا براہ راست جنہوں نے سوال جواب کیا. وہ تو ایک فارمولہ ہے, قرآنی آیات ہوں ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یا معصوم
کے فرامین,
ظاہر ہے معصومین کے پاس جو فرامین آتے ہیں وہ پھر اپنی طرف سے تو نہیں بناتے, وہ بالواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے, اور رسول اسلام کا جو فرمان ہے وہ بھی آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, وہ تو ما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا کے مصداق ہیں. لہذا جو کچھ فرماتے تھے وہ دل واسطہ اپنے جد امجد کا فرمان آپ سناتے تھے. یہ تو ایک فارمولہ ہے, قیامت تک حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ, محمد مصطفیٰ کا حلال کردہ ہر عمل قیامت تک حلال اور ہر حرام کردہ عمل حرام رہتا. تو یہ ایک فارمولہ ہے, وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے.
صحیح, بالکل.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گا, اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا, علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ حقوق کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا ہے. رد مظالم جسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں, کہ لوگوں کے جو حقوق تھے اس کی ادائیگی میں جو میرے پاس نقد رقم تھی یا جائیداد وہ سب میں نے اس مد میں خرچ کر دیا ہے, اب وہ مریض ہیں اور اس کے پاس علاج معالجہ کے لیے پیسہ نہیں ہے. علی بن حمزہ کہتے ہیں ہم نے دوستوں سے چندہ جمع کیا اور اس کا علاج کروایا. اب اس کے علاج کروانے کے کچھ عرصے بعد بڑا یعنی سبق آموز یعنی یہ واقعہ ہے, واقعا ناظرین اور سامعین ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, یہ چونکہ ایک نجات کا راستہ صادق آل محمد علیہ السلام والسلام نے آپ نے بتایا ہے. تو دوبارہ دوسرا پیغام اس کی طرف سے آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھا اب میں نے اس کو وہی حقوق ادائیگی کی مد میں خرچ کر دیا ہے, میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑوں کا رہ گیا ہے جس کو میں نے پہنا ہوا ہے, مگر یہ بھی مشکوک ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے اس کو 100% حلال کی کمائی سے
خریدا,
ایک کپڑا خریدا ہو اور اس کا میں نے جوڑا بنوایا ہو, یہ مشکوک ہے. اور ظاہر ہے نماز کی حالت میں آپ کا جو لباس ہے وہ مباح ہونا چاہیے, یعنی آپ کو تسلی اور یقین ہونے چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہے, یہ حلال کی کمائی سے میں نے اس کو خریدا ہے, رشوت کی کمائی سے نہیں, سود کی کمائی سے نہیں, یا کسی سے زبردستی چوری کا نہیں ہے, غصبی کا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو لباس ہے میرے بدن پر یہ بھی مشکوک ہے, تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایک جوڑا کپڑوں کا مجھے دے دیں, میں اپنے یہ کپڑے بھی اتار کے اس کو بھی راہ خدا میں دینا چاہ رہا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کے کپڑے پہن کے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، خصوصاً نماز کی جس میں لباس کا مباح ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا جی وہ ایک کوئی آسان کام نہیں ہے اس طریقے سے وہ جنت میں جانا۔ حدیث ہے خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات، جنت جو ہے وہ سختیوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ ہے بس خواہشات میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان مشکلات سے دوچار ہوگا یا جہنم جانے کے بعد انسان وہ خواہشات کا وہ اسیر ہو جائے گا، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، جنت میں جانے کے لیے یا وہ مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ وہ سحر خیزی چاہیے ہاں وہ جنت میں جانے کے لیے۔ عرض کیا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک جوڑا کپڑے کا وہ چاہیے، اس نے اپنا ایک جوڑا کپڑا بھجوایا جو 100% حلال کی کمائی سے اس نے وہ بنوایا تھا، وہ کچھ دن وہ زندہ رہے اور علی ابن حمزہ کے کپڑوں میں نماز پڑھتے رہے اور آخری پیغام اس کو یہ ملتا ہے کہ تقریباً آپ کے دوست کے آخری لمحات ہیں، حالت اس کی نازک ہے، تو آپ اس کی خبر گیری کے لیے پہنچیں۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کے تیماردار بہت سارے اس کے مطلب اس طرح علالت کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی نقاہت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیر لب کچھ کہہ رہا ہے مگر وہ اتنا ضعیف اور ناتواں ہو چکا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو میں قریب گیا اور میں نے کان لگا کے سنا، وہ کہہ رہا تھا میرا دوست علی ابن حمزہ امام جعفر صادق نے میری زندگی میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا ہے، ظاہر وعدہ آپ نے یہی کیا تھا کہ اپنے دوست سے کہو کہ اگر وہ اس طرح توبہ کرے جس طرح میں جیسے میں طریقہ بتاؤں تو میں اس کی جنت اسی دنیا میں جنت کا ضامن ہوں۔ تو لقد وعدنی لقد وفانی ما وعدنی صاحب کا، اس پیغام کو سنا، یہ آخری جملہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر علی حمزہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اس دوست کو غسل دیا، اس کی تجہیز و تکفین، پھر اس کو ہم نے اس کو دفنایا اور وہ بس ایک تڑپ تھی میرے اندر کی وہ پہلی فرصت میں میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دوست کی زندگی کا یہ آخری جملہ سناؤں۔ تو علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں پہلی فرصت میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا اور میرے سلام کا جواب دینے کے بعد، وہ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، امام نے پہلے پہل کی اور فرمایا ہم نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دکھایا ہے۔ تو یہ اور اس قسم کی اور بہت ساری وہ روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی یقین کی حد تک کہ انسان کو مرنے سے پہلے اپنے اچھے اور برے اعمال کا یا انجام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض ناظرین اور سامعین کے دل میں یہ حسرت ہو، یہ تمنا ہو کہ کاش ہم بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے، ہم بھی ان سے اس طرح کا کوئی نجات کا کوئی حتمی اور یقینی نسخہ لے لیتے اور ان سے وہ جنت کی جو ہے نا جی وہ سند گویا وہ لے لیتے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کا وہ فرمان صرف اس شخص کے لیے نہیں تھا کہ جو علی ابن حمزہ کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر امام سے توبہ کا طریقہ حاصل کرتا ہے، یہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ فارمولہ ہے۔ آج بھی اور جو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرے گا تو وہ یقیناً بشارت سنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو قرآن اور سنت سے ایک ثابت چیز ہے کہ جو آدمی صدق دل کے سے توبہ کرے گا، جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ اور پھر وہ بھی عملی توبہ، صرف زبانی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر حقوق اللہ بھی ادا کرو، اور خصوصاً جو حقوق العباد جو زیادہ وہ سنگین ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد تو پھر انسان کی مغفرت اور پھر آخری
نجات یقینی
ہو جاتی ہے. تو سامعین کو یہ حسرت نہیں کرنی چاہیے, کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی اس فیض سے بہرہ مند ہوتے, ہمارے لیے بھی نجات کے راستے بند نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرمائے جس کے بعد انسان پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا.
قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ہمیں مزید گفتگو کی اجازت نہیں دیتا. ناظرین خدا سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں مولانا صاحب کے اس گفتگو پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم یہ بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں ضرور لکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.
فاطمہ مرکز پنجتن, فاطمہ مرکز پنجتن, فاطمہ.